سنیچر 2 دسمبر کے سربین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام۔ امریکی اعلی حکام کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ یروشلم کو اگلے ہفتے اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کرنے والے ہیں، اس کے خطے پر کیا اثرات ہوں گے؟ تجزیہ کار،
اگر یہ آفیشیل ہو جاتا ہے کہ امریکہ یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل ریکگنائز کرے گا تو بہت وائلنس ہوگا اور کئی لوگ مارے جائیں گے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، میں ہوں عبید ملک۔ امریکی اعلی حکام کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ مقبوضہ بیت المقدس یا یروشلم کو اگلے ہفتے اسرائیل کا دارالحکومت کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کرنے والے ہیں۔ مبصرین کا خیال ہے کہ امریکہ کی طرف سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے سے مشروط مشرق وسطی کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ اقوام متحدہ بیت المقدس پر اسرائیل کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے برطرف کردہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مائیکل فلن نے ایف بی آئی سے جھوٹ بولنے کا اعتراف کیا ہے۔ تفصیل سباناز سے۔
گزشتہ شب مائیکل فلن واشنگٹن ڈی سی میں واقع وفاقی عدالت میں پیش ہوئے، جہاں ان پر ایف بی آئی سے روسی حکومت سے روابط کے بارے میں ایف بی آئی سے غلط بیانی کی فرد جرم عائد کی گئی۔ صدر ٹرمپ کے سابق مشیر نے عدالت میں جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دانستہ طور پر روسی سفیر سے روابط کے بارے میں ایف بی آئی سے جھوٹ بولا۔ تاہم مائیکل فلن نے اعتراف جرم کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ امریکی حکام کی جانب سے 2016 کے انتخابات میں رشین حکومت کی دخل اندازی کے حوالے سے ہونے والی تحقیقات میں حکام کی مدد کریں گے۔
شام کے سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے دمشق کے مضافات میں واقع عسکری تنصیبات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ سرکاری ٹی وی کے مطابق عسکری تنصیبات کو زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا اور اس سے نقصان بھی ہوا ہے، جبکہ 2 میزائلوں کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی فوج کی جانب سے تاحال اس حملے کی تصدیق نہیں کی گئی۔ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے اپنی نااہلی کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں ان لوگوں نے نااہل قرار دیا جو ہمیشہ عامروں کا حلف دیتے رہے ہیں۔ کوئٹہ میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے زیر اہتمام خان عبدالصمد خان مرحوم کی برسی کی مناسبت سے ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
اس لیے مجھے نکالا کہ میں نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہیں لی، لہذا نواز شریف جو ہے وہ صادق اور امین نہیں ہو سکتا، اور صادق اور امین کا فیصلہ کون دے رہے ہیں جو ہمیشہ ڈکٹیٹروں کو حلف دیتے رہے ہیں، اور جو پی سی او کے تحت حلف لیتے رہے ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم صادق اور امین نہیں ہو، مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم صادق اور امین نہیں ہو۔ سمجھ میں آتی ہے بات آپ کو میرے بھائیوں؟
انڈیا کی حکومت کی جانب سے جاری کردہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں ہر 15 منٹ میں ایک بچہ جنسی زیادتی کا شکار ہوتا ہے۔ یہ اعداد و شمار انڈیا کے نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو نے جاری کیے ہیں۔ اس ڈیٹا کے مطابق بچوں کے خلاف جرائم کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ انڈیا کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے سال 2016 میں جرائم کے اعداد و شمار کی رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ کے مطابق بچوں کے خلاف جرائم کے تقریباً 1,07,000 واقعات پیش آئے۔ مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس اپنا براعظم ایشیا کا 6 روزہ دورہ مکمل کر کے واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ اپنے دورے کے آخری روز پوپ فرانسس نے بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں معروف سماجی کارکن مدر ٹریسا کے قائم کردہ ہسپتال کا دورہ کیا۔ اس سے قبل بنگلہ دیش کے دورے کے دوران انہوں نے میانمار سے نقل مکانی کر کے بنگلہ دیش آنے والے روہنگیا مسلمانوں کے ایک وفد سے ملاقات کی۔ ایران کے صدر حسن روحانی 3 دسمبر کو چابہار بندرگاہ ڈیولپمنٹ منصوبے کے پہلے فیز کا افتتاح کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق اس تقریب میں انڈیا اور افغانستان کے سینئر وزراء بھی شریک ہوں گے۔ تفصیل نازیہ گلزار سے۔
گزشتہ برس انڈیا، ایران اور افغانستان نے ایک بین الاقوامی راہداری قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انڈیا اس راستے کو افغانستان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن اس منصوبے پر پاکستان کو تشویش ہے، جس کا الزام ہے کہ انڈیا افغانستان کے امور میں مداخلت کر رہا ہے اور اس کی کوشش پاکستان کو 2 سرحدوں پر گھیرنے کی ہے۔ انڈیا نے گزشتہ ماہ ہی چابہار کے راستے امداد کی شکل میں گندم کی ایک قسط سمندر کے راستے ایران کے چابہار بندرگاہ تک پہنچائی ہے۔ انڈیا، ایران اور افغانستان نے مئی 2016 میں یہ بین الاقوامی راہداری قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔
امریکہ میں حال ہی میں ٹیکس کے حوالے سے منظور ہونے والے بل پر حزب اختلاف کی جماعت ڈیموکریٹس نے اس بل کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور اسے غیر منصفانہ قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق نئے ٹیکس قوانین کے بعد امیر طبقہ مزید امیر ہو جائے گا اور متوسط طبقہ حکومت کی جانب سے عائد ہونے والے نئے ٹیکسز کے بوجھ تلے دب جائے گا، جبکہ موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جماعت ریپبلکنز کے مطابق نئے بل کی ڈیموکریٹس کی جانب سے کی جانے والی تشریح درست نہیں ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن۔
آج شام سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ بی بی سی۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ عوام کو 2018 کے انتخابات میں یہ حتمی فیصلہ دینا ہوگا کہ کسی کو اقتدار میں لانے اور اقتدار سے ہٹانے کا اختیار کسی اور کا نہیں بلکہ صرف عوام کا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کوئٹہ میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس خبر کی تفصیل آپ پروگرام میں آگے چل کے سن سکیں گے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع پر۔ امریکی اعلی حکام کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ مقبوضہ بیت المقدس یا یروشلم کو اگلے ہفتے اسرائیل کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کرنے والے ہیں۔ مبصرین کا خیال ہے کہ امریکہ کی طرف سے یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت تسلیم کرنے سے مشرق وسطیٰ کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ امریکی ٹی وی چینل سی این این سمیت بہت سے امریکی اور مغربی ذرائع ابلاغ امریکی حکام کے حوالے سے اطلاع دے رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ سے اس متنازع فیصلے کا اعلان اگلے ہفتے متوقع ہے۔ اقوام متحدہ بیت المقدس پر اسرائیل کی حکمیت کو تسلیم نہیں کرتا اور اس کے مطابق یہ متنازع علاقوں میں شامل ہے جس پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے۔ فلسطین بھی کسی طور بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کی طرف سے اس بارے میں شدید رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ اس پر تجزیہ اب سے کچھ دیر میں کریں گے، لیکن پہلے اسرائیل کے حوالے سے ہی ایک اور خبر۔ شام کے سرکاری ٹی وی چینل کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے دمشق کے مضافات میں واقع فوجی تنصیبات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ سرکاری ٹی وی کے مطابق عسکری تنصیبات کو زمین سے زمین تک مارک کرنے والے میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا اور اس سے نقصان بھی ہوا ہے، جبکہ دو میزائلوں کو دوران پرواز ہی نشانہ بنا دیا گیا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ فراز ہاشمی کی زبانی۔
اس سے قبل سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے دمشق کے مضافات میں دھماکے کی اطلاع دی تھی اور کہا تھا کہ یہ حملہ مبینہ طور پر اسرائیلی میزائلوں سے کیا گیا ہے۔ گو کہ اس حملے میں ہونے والے نقصانات کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن ٹی وی پر نشر ہونے والی اطلاعات کے مطابق حملے میں عسکری اڈے پر نقصانات ہوئے ہیں۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق حملے کے بعد دمشق کے مضافاتی علاقے میں بجلی کی ترسیل بھی معطل ہو گئی تھی۔ اس حملے کا ہدف تاحال غیر واضح ہے، لیکن اسرائیل نے اس سے پہلے بھی ان الزامات کی بنیاد پر اس فوجی اڈے کو نشانہ بنایا ہے کہ یہاں سے لبنان کی تنظیم حزب اللہ کو اسلحے کی سپلائی ہوتی ہے۔ اس حملے میں اسرائیل نے دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب واقع فوجی اڈے کو نشانہ بنایا تھا، جس میں فیول ٹینک اور گودام کو نقصان پہنچا تھا۔ تاہم حکومت مخالف باغیوں کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی میزائلی حملے میں اس فوجی اڈے میں واقع حزب اللہ کا اسلحے کا ڈپو تباہ ہو گیا ہے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق یہ حملہ دمشق کے جنوب کی جانب چند میل کے فاصلے پر ہوا ہے۔ گزشتہ ماہ بی بی سی نے مغربی خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹ کے حوالے سے انکشاف کیا تھا کہ شام کے اس علاقے میں ایران اپنا مستقل فوجی اڈہ بنا رہا ہے۔ سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر میں مبینہ ایرانی فوجی اڈے کی عمارت کی تعمیر ہوتی دیکھی جا سکتی تھی۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل شام کی حدود میں ایران کو فوجی اڈہ نہیں بنانے دے گا۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ فراز ہاشمی سے سن رہے تھے۔ مشرق وسطی کا ذکر جاری رکھتے ہیں۔ ایک طرف تو اسرائیل نے شام میں فوجی تنصیبات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے، دوسری طرف یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ مقبوضہ بیت المقدس یا یروشلم کو اگلے ہفتے اسرائیل کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کرنے والے ہیں۔ تو اس کے پورے مشرق وسطی پر کیا اثرات ہوں گے؟ یہی سوال میں نے اب سے کچھ دیر پہلے تجزیہ کار اور امریکہ کی ڈیلاویئر یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر مقتدر خان سے کیا۔
دیکھیے جو امریکن انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں اور وائٹ ہاؤس کے جو ایڈوائزرز ہیں ان کا بھی ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ اگر یہ آفیشیل ہو جاتا ہے کہ امریکہ جیروسلم کو اسرائیل کا کیپٹل ریکگنائز کرے گا تو بہت وائلنس ہوگا اور کئی لوگ مارے جائیں گے. یقیناً ان میں سے زیادہ تر لوگ تو فلسطینی ہی ہوں گے, اور لیکن یہ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اسرائیل کا جو پاپولیشن ہے اس میں فلسطینیوں سے ہٹ کر جو 20% پراپر اسرائیل کا پاپولیشن ہے وہ عرب اور مسلمان ہیں, اور ان میں سے کئی لوگ جیروسلم میں رہتے ہیں. تو ہو سکتا کہ جو اسرائیلی عرب ہیں وہ بھی ریڈیکلائز ہو جائیں. وہ سب سے زیادہ ڈر ہے امریکہ میں اور انٹیلیجنس ایجنسیز میں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہو سکتا کہ امریکہ کے دوسرے ٹارگیٹس مثال کے طور پہ آئیسس جیسے گروپس, بوکو حرام جیسے گروپس جو فی الوقت مسلمانوں کو ہی مار رہے ہیں, ان کے توجہ پھر سے امریکہ کی طرف رجحان ان کا بن جائے اور دوسرے امریکن ٹارگیٹس کے خلاف بھی وائلنس ہو سکتا.
اچھا, دوسری طرف اسرائیل نے شام میں کچھ فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں, اور مغربی خفیہ ایجنسیوں کی یہ اطلاعات کس حد تک درست ہیں کہ اس جگہ ایران کا کوئی فوجی اڈہ تعمیر کیا جا رہا تھا؟
دیکھیے جو رپورٹس آ رہی ہیں سیریا سے, جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میزائل فائر کیے گئے ہیں وہ سیریا کی طرح دمسقس شہر کی طرف فائر کیے گئے ہیں, جس میں سے 5 میں سے 2 انہوں نے اس کو ڈیفلیکٹ کر دیا. اور یہ آپریشن بڑا سوفسٹیکیٹڈ تھا. اسرائیل نے لبنان کے اوپر ڈمی فلائٹس بھیجے اور پھر فائر انہوں نے لبنان کی ایئر اسپیس سے دمسقس کی ساؤتھ ویسٹ میں ایک شہر ہے اس کی طرف کیا. لیکن جو عرب میڈیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر بیسیکلی ایران کا ایک بیس بن رہا تھا, اور اس بیس پر ایمونیشن ڈمپ پر ایک میزائل لگی جس کے وجہ سے وہ پچھلے ایک سال سے سیریا پر مسلسل اسرائیل نے کئی قسم کے اٹیکس کیے ہیں, اور زیادہ تر اس کے اٹیکس کی جو مقصد رہی ہے کہ حزب اللہ کے سپلائی لائنز اور حزب اللہ کے جو ہتھیار وغیرہ ہیں وہ سیریا سے لبنان کی طرف جب بھی وہ جاتے ہیں تو اس پہ اٹیک کرتا تھا. لیکن اب ایران کا یہ جو انٹینشن ہے کہ وہ جتنا اسرائیل کے قریب ہو سکے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں ایسٹرن بارڈر جو اسرائیل کا ہے وہ سیریا سے لگتا ہے, اور اگر ایران وہاں پر ایک ملٹری بیس بنا لیتا ہے تو ایران کا جو تھریٹ ہے اسرائیل کے لیے وہ تو بہت ہی کانکریٹ ہو سکتا ہے, اور وہ مڈل ایسٹرن پالیٹکس کے لیے گیم چینجر ہو سکتا ہے. اگر سیریا کی آپ دیکھیں اگر مڈل میں اگر ایران کا بیس ہو تو وہ اس کو دونوں طرف, کیونکہ ایران کی جو بیلسٹک میزائل ہیں ان کی جو موسٹ افیکٹو ونس ہے اس کے 200-250 میل کی جو رینج ہے وہ اسرائیل کو بھی اٹیک کر سکتا ہے, سعودی عربیہ کو بھی اٹیک کر سکتا ہے. تو اس لیے مجھے لگتا کہ اگر کچھ بھی ایسی ایکشنیبل انٹیلیجنس اگر اسرائیل کو ملتی ہے کہ ایران کہیں کچھ بیس وغیرہ بنا رہا ہے تو وہ اٹیک کر سکتا ہے, اور اس وجہ سے بھی کیا ہوگا. لیکن کوئی ابھی انٹیلیجنس کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہاں پہ بیس بن رہا تھا ایران کا.
اچھا, آپ نے بھی ذکر کیا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ اسرائیل نے شام کے اندر کوئی کاروائی کی ہو. کیا اس طرح کی کاروائیاں کسی بڑے تصادم کی صورت اختیار کر سکتی ہیں؟
دیکھیے ایران نے انڈر گراؤنڈ کنسٹرکشن کی کافی ایکسپرٹ ہو گئے ہیں, اور حزب اللہ بھی انہوں نے کافی اگر دیکھا ہوگا ٹنلز وغیرہ بنا کر فائٹ کیا تھا اسرائیل کو جب اس نے 2007 میں یا 2008 میں لبنان پہ حملہ کیا تھا. اور جو ڈیبیٹس ہوئے تھے ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر ڈیل ہوئی امریکہ کی, اس میں جو سب سے اہم اسٹریٹجک پوائنٹ یہی تھا کہ ایران نے اپنی نیوکلیئر فیسلٹیز زمین کے اتنے نیچے, پہاڑوں کے نیچے اتنے بنائے تھے کہ بغیر ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کے استعمال کے بغیر امریکہ ان کو تباہ نہیں کر سکتا تھا. اس لیے اوباما نے وہ ڈیل ایکسیپٹ کر لی جو صدر ٹرمپ کہتے ہیں بہت کمزور ہے. تو اگر ایران اسی طرح کے نوعیت کے بیسس اگر سیریا میں بناتا ہے تو اٹ ول بی انڈر گراؤنڈ کافی مضبوط اور کافی سیف, لیکن اس کے لیے تھوڑا وقت لگے گا. اور جتنی شدت سے امریکن سیٹلائٹس, اسرائیلی سیٹلائٹس, رشین سیٹلائٹس سیریا پہ اس وقت فوکسڈ ہیں, کیونکہ وہ ابھی آئیسس سے وہاں جنگ لڑ رہے تھے اور آئیسس کی جو فائٹرز جو بھاگ رہے ہیں آئیسس ٹیریٹری چھوڑ کر ان کو مانیٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس لیے بھی وہاں پہ کسی قسم کا ایکسٹینسو کنسٹرکشن کرنا چھپا کر کرنا بڑا مشکل ہوگا. لیکن یہ ہسٹورک اپرچونیٹی ہے ایران کے لیے کہ وہ پہلی بار, ایران دیکھیں ایران کے پاس تو نیوی بھی نہیں ہے, ایران کے پاس ایئر فورس بھی نہیں ہے, تو ایران کے لیے پروجیکٹ پاور پروجیکٹ کرنا بڑا مشکل ہے اپنے بارڈر سے دور. تو اس لیے اگر اس کو موقع مل جاتا ہے وہ ایسا ایک بیس بنا دے جہاں حزب اللہ کے یونٹس وہ اسٹیبلش کر سکتا ہے تو اس کا پاور پروجیکشن کی رینج بڑھ جائے گی.
اچھا, مشرق وسطی کی جس قسم کی صورتحال ہے اس وقت, اس کے تناظر میں یہ حملہ کتنا باعث تشویش ہے؟
مطلب دلچسپ سوال ہوگا کہ اس حملے کے سعودی عرب کے ساتھ کس حد تک انٹیلیجنس کوآرڈینیشن ہوئی ہوگی, اور جو فیکٹ یہ ہے کہ سیریا سے جو رپورٹس آ رہے ہیں وہ اور باقی کے دوسرے عرب رپورٹس میں اتنا فرق ہے. عرب رپورٹس جو آ رہے ہیں ایجپٹ وغیرہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایران کا بیس تھا, تو مجھے لگتا کہ ہو سکتا کہ اسرائیل نے اٹیک کرنے سے پہلے نہ صرف امریکہ کو بلکہ ایجپٹ اور سعودی عربیہ کو بھی ان کانفیڈنس لیا ہوگا, اور اس سے سعودی عربیہ کے لیے یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر بھی ہو جاتا ہے کہ اب وہ ایران کے ساتھ اکیلا نہیں ہے, اسرائیل بھی اس کی مدد کر سکتا ہے.
یہ تھے تجزیہ کار ڈاکٹر مقتدر خان. اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا, جہاں صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں ایک ہفتے سے جاری مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ایک دھڑے کا دھرنا حکومت کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد ختم ہو گیا ہے. سرکاری خبر رسان ادارے کے مطابق لاہور پولیس کا کہنا ہے کہ دھرنا ختم ہونے کے اعلان کے بعد مظاہرین منتشر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور چیرنگ کراس سے بند روڈ کے راستے کو کھول دیا گیا ہے. وفاقی وزیر برائے ریلوے خواجہ سعد رفیق نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں اس دھرنے کے ختم ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اور لاہور دھرنا قائدین کے مابین تمام معاملات آئین و قانون کے مطابق طے کیے گئے. اس موضوع کا مزید گہرائی کے ساتھ جائزہ لینے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے تجزیہ کار سہیل وڑائد سے بات کی, اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا کہ دھرنا تو ختم ہو گیا لیکن کیا حکومت کو جن خطرات کا سامنا تھا وہ بھی ختم ہو گئے؟
میرا نہیں خیال کہ یہ جو معاہدے ہوتے ہیں یہ عام طور پر وقت ٹالنے کے لیے ہوتے ہیں, اور جو فوری طور پر جو مطالبہ مان لیا جائے بس وہی مانا جاتا ہے. باقی جب علماء بورڈ میں جائے گا اگر اس کا ایک ممبر بھی ہے تو باقی ممبرز کی میجارٹی ہوگی, وہ ایک ممبر کتنی تبدیلی کروا سکتا ہے, اور ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی تو یہی ہے کہ وہ کوئی جہادی نقطۂ نظر نہیں ایڈ کرنا چاہتے, وہ تو تصوف اور جو ہے ہمارے ولی اللہ ہیں ان کو ایڈ کروانا چاہتے ہیں, تو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اصل بات تو تھی لا اینڈ آرڈر اور ایسی چیزیں جس سے کہ ایک دور رس بتائے.
اچھا, اس دھرنوں کی سیاست کے دوران حکمراں جماعت مسلم لیگ کا یہ شکوہ رہا ہے کہ جب شدت پسندوں کے گروہ نے دارالحکومت کو لاک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی تو اس وقت کوئی دوسری سیاسی قوت ان کی مدد کو نہیں آئی بلکہ اپنے سیاسی مفادات کا تحفظ کرتی رہی ہیں, تو کیا حکومت کا یہ گلا بجا ہے اور کیا سیاسی جماعتوں کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا؟
کسی حد تک حکومت کا گلا بجا بھی ہے اور کسی حد تک غلط بھی ہے, کیونکہ یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ مذہبی سینسیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. جو نون لیگ ہے اس نے کب سلمان تسیر کے معاملے پر پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا تھا یا کبھی بھی کسی دوسری پارٹی کا ساتھ دیا ہے, تو دوسرے کیوں اس سینسٹیو معاملے پر وہ اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ چل, تو یہ ہمارے یہاں چلن ہے کہ جب دوسرے کو ہم مشکل میں دیکھتے ہیں اور خاص کر مذہبی سینسٹیوٹی کا معاملہ ہو تو ہر بندہ اپنی اپنی جو محتاط ہو جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ سارا گلا دوسرے پہ ڈال دیں, تو یہی چلن چلا آ رہا ہے شروع سے اور کوئی اس کو تبدیل کرنے کو تیار نہیں. لیکن اگر ایک واقعی جمہوری معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر واقعی نون کے ساتھ بھی لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے اور نون کو بھی اپنا رویہ تبدیل کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی کسی کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی.
اچھا, ان دونوں دھرنوں کے درمیان جس طرح ریاستی ادارے مذہبی عناصر کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ ووٹ بینک کو محفوظ بنانے کی کوشش ہے یا ریاست اتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے کہ اس طرح کے جتھے ریاست کو ڈکٹیٹ کریں گے؟
میرا خیال ہے کہ یہ تو 1979 سے آپ کو پتا ہے دھرنے چل رہے ہیں اور مختلف, پھر درمیان میں کچھ کم ہو گئے لیکن اس سال اور اس سے پچھلے سال بہت زیادہ دھرنے ہو گئے, اور یہ بڑا آسان طریقہ لوگوں کو مل گیا ہے کہ آپ جا کے کیپٹل میں بیٹھ دیں, سڑکیں بند کر دیں, کوئی ان کو روکتا نہیں ہے, پولیٹیکل سپورٹ سوشل سپورٹ بھی مل جاتی ہے, اور پھر سب کہتے ہیں کسی نہ کسی طرح انہیں اٹھائیں اور اٹھا کر بعد میں دیکھیں گے. لیکن ظاہر ہے یہ اب میرا خیال ہے قوم اتنی تھک گئی ہے کہ یہ معاملہ اس کا کوئی مستقل حل جو ہے وہ طے ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سٹیٹ کا اس طرح اگر وہ جھکتی رہی تو پھر ہم مختلف فرقوں میں مختلف گروہوں میں پٹ جائیں گے. 79 میں بھی اسی طرح دو گروہ پیدا کیے گئے, ایک لشکر جنوی یا سپاہی صحابہ اور دوسرا متحدہ, اور آپ دیکھیں کہ اس کے نتائج آج تک پوری قوم بھی اور اب ریاست بھی بھگت رہی ہے. تو یہ نہ ہو کہ ہم وقتی مفادات یا وقتی سیاست کے لیے کچھ ایسا کام کر لیں جس کے نتائج ملک کو, قوم کو, اور پھر بالآخر ریاست کو بھگتنے پڑے.
اچھا یہ بتائیں کہ اس سے حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی سیاسی پوزیشن کس طرح متاثر ہوئی ہے؟
دیکھیں نون لیگ جو ہے وہ ظاہر ہے معاشرے کے مختلف عناصر کی سپورٹ سے ہی جیتتی ہے, اور اس کی اگر آپ تجزیہ کریں تو شیعہ حضرات اس سے کافی عرصے سے ناراض ہیں, اسی طرح جو ہے وہ اگر بریلوی حضرات بھی ناراض ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے اس کی بڑی میجر سپورٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو پہلے تو صرف یہ تھا کہ بریلوی علماء جو تھے ان کو گلا تھا داتا دربار کی تفتیش نہ ہونے کا اور ان کو اگنور کرنے کا, اور دیوبندی عناصر کو زیادہ توجہ دینے کی یا سپاہی صحابہ کو زیادہ پلیس دینے کی. لیکن اگر فرض کریں کہ نچلی سطح پر بھی عوامی سطح پر بھی یہی تاثر پھیل گیا کہ جو نون کا تاثر بریلوی علماء میں ہے تو پھر اس کا ان کو کافی نقصان ہوگا. ظاہر ہے انہیں اس چیز کا احساس ہے اور اسی لیے کل میاں نواز شریف ہر سال میلاد کراتے ہیں, لیکن اس دفعہ انہوں نے اس کو پبلکلی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کیا ہے. داتا دربار میاں شہباز شریف صاحب گئے ہیں, وہ اپنے جو ریلیجیس کریڈینشلز ہیں وہ لوگوں کے سامنے لا کر یہ یقین دلا رہے ہیں کہ بھئی یہ غلط فہمی ہے, وہ تو دراصل خود کسی بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں.
یہ تھے تجزیہ کار سہیل وڑاچ, اور رخ کرتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کا, جہاں دارالحکومت پشاور میں محکمہ زراعت کے تربیتی مرکز پر حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تدفین کر دی گئی ہے. اس حملے میں ہلاک ہونے والے قاسم شاہ کی بہن نے کہا ہے کہ بھائی والد کے بڑھاپے کا سہارا تھا جو اب نہیں رہا. گزشتہ روز پشاور کے محکمہ زراعت کے تربیتی مرکز میں 3 حملہ آوروں نے فائرنگ کر کے 9 افراد کو ہلاک کر دیا تھا, جبکہ 35 افراد زخمی ہو گئے تھے. پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
اس واقعے میں ہلاک ہونے والے افراد کا تعلق ایف آر ڈیرا اسماعیل خان, کوہستان, بنو, شانگلہ, چکدرا, پشاور اور صوبے کے دیگر علاقوں سے بتایا گیا ہے. نماز جنازہ میں آج ان علاقوں کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے. ایف آر ڈیرا اسماعیل خان کے علاقے درازندہ میں آج قاسم شاہ کی تدفین کی گئی. قاسم شاہ کی بہن نے صحافیوں کو بتایا کہ انہیں انتظار تھا کہ 5 تاریخ کو بھائی واپس گھر آئیں گے.
اس سے تعلق تھا جسے ہم فرینڈس تھے, ہم چھوٹے تھے, میری ماں فوت ہو چکی تھی, بس میرے ایک چھوٹا بھائی تھا, وہ 6 ماہ کا تھا, وہ ہر شام کو اس کے ساتھ فون کرتا تھا. کل بھی اس نے کوشش کیا تھا لیکن وہ کہتا تھا اس کا فون بند ہے, اب ہم کیا کریں. بس رات کو 10 بجے ہمیں یہ ہو گئی کہ وہ شہید ہو گیا ہے, ہمیں بہت دکھ ہوا. اب ان کے بجائے میں فوت ہو جاؤ, اب میرے دل یہ خواہش ہے میرے دل کی. وہی بابا کا گزارا بھی پھنسا نہیں چلتا, بیٹے کا بس ہو تو بیچارہ کسی سے پیسے لیتے قرض پر, ان کو تعلیم دیتے تھے لیکن اب ان کی ہو 3 سال لگ گئی. اب وہ چاہتا تھا کہ اب تو ہمارے لیے یہ کمائیں گے لیکن اب ہم کیا کریں.
قاسم شاہ کی بہن نے کہا کہ وہ خود بی ایس سی کی طالبہ ہے لیکن ان کے پاس فیس ادا کرنے کے پیسے ہی نہیں ہیں. خیبر ٹیچنگ ہسپتال اور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں 8 زخمی اب بھی زیر علاج ہیں. ایک شدید زخمی کو اسلام آباد منتقل کر دیا گیا ہے. بیشتر زخمیوں کو ہسپتال سے فارغ کیا گیا ہے. انسداد دہشت گردی کے تھانے میں آج اس واقعے کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کر دیا گیا ہے, جس میں دہشت گردی کے علاوہ دیگر مختلف دفعات بھی لگائے گئے ہیں. اس واقعے کی تحقیقات مختلف زاویوں سے کی جا رہی ہے اور ایسی اطلاعات ہیں کہ اس واقعے میں استعمال ہونے والے آٹو رکشا کے نمبر تبدیل کیے گئے تھے. تاہم پولیس اس رکشا کے اصل مالک تک پہنچنے کے لیے تفتیش کر رہی ہے۔ اس واقعے کے بعد پشاور شہر میں ایک مرتبہ پھر جگہ جگہ ناکے لگا دیے گئے ہیں اور پولیس گاڑیوں کو روک کر چیکنگ کر رہی ہے۔ پولیس نے بعض علاقوں میں سرچ آپریشنز بھی کیے ہیں جہاں چند ایک افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ حملہوروں کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں اور ایسی اطلاعات ہیں کہ ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے نمونے متعلقہ لیبارٹری کو بھیج دیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق حملہور افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوئے تھے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں ایک حملہور کے گلے میں موبائل فون پر ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں حملہور فائرنگ کرتے ہوئے جاتا دکھایا گیا ہے۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ اس کاروائی کے دوران حملہوروں کا رابطہ منصوبہ سازوں کے ساتھ تھا۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین اب بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پروگرام ابھی جاری ہے۔
ہمارے ایک پرانے سامے لکھتے ہیں، وقت کتنا بدل گیا ہے۔ انگلستان سے جب بحری جہاز تازہ ڈاک اور اخبارات لے کر 9 ماہ کی طویل مدت میں کلکتے کی بندرگاہ پہ پہنچتا تھا تو وہاں منتظر انگریز جہاز کے ساحل پر لگنے سے پہلے ہی کشتیاں لے کر اس تک پہنچ جاتے اور ڈاک کے تھیلوں اور اخباروں پہ جھپٹ پڑتے۔
آج آپ کا پیغام برقی طور پر ایک لمحے میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن کاغذ پر قلم چلا کر دل کی بات رقم کرنے والے ہمارے سامعین آج بھی اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔
آپ کے علاقے میں پیغام رسانی کی جدید سہولیات ابھی نہیں پہنچی تو فکر مند نہ ہوں،
آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا، پیش کر رہی ہیں نازیہ گلزار۔
برسبن میں رگبی لیگ ورلڈ کپ، آسٹریلیا نے انگلینڈ کو شکست دے کر 11ویں مرتبہ اپنے نام کر لیا ہے۔ انگلینڈ 1995 کے بعد سے پہلی بار ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچا تھا۔ 22 سال پہلے بھی انگلینڈ کو آسٹریلیا کے ہاتھوں ہی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایڈلیڈ میں انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان ایشز سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن آسٹریلیا نے 4 کھلاڑیوں کے نقصان پر 209 رن سکور کیے۔ آسٹریلیا کی جانب سے عثمان خواجہ نے نصف سینچری سکور کی۔ ڈیوڈ وارنر 47 اور سٹیون سمتھ 40 کے سکور پر آؤٹ ہوئے۔ 5 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں آسٹریلیا کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ ادھر انڈیا اور سری لنکا کے درمیان 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں انڈیا نے اپنے پہلے دن کا اختتام 209 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر کیا۔ شیکھر دھون اور پجارا 23-23 رنز پر آؤٹ ہوئے، جبکہ مرلی وجے اور ویرات کوہلی نے سینچریاں سکور کیں۔ ویلنگٹن میں کھیلے جانے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن کا اختتام نیوزی لینڈ نے ویسٹ انڈیز پر 313 رنز کی برتری کے ساتھ کیا۔ نیوزی لینڈ نے 447 رن سکور کیے، جن میں کالن کی سینچری اور راس ٹیلر کے 95 رنز شامل ہیں۔ ویسٹ انڈیز نے اپنی پہلی اننگ تمام کھلاڑیوں پر 134 رنز کے ساتھ ختم کی تھی۔ ڈوبرو میں ہونے والے سیزن کے آخری ویل چیئر ٹینس ماسٹرز کے سنگل مقابلوں کے پہلے دن عالمی نمبر 2 ہیوٹ نے سویڈن کے 6 سیڈ سٹیفن اولسن کو 7-6, 3-6 اور 6-3 سے مات دی۔ انگلینڈ میں کھیلے جانے والے یو کے سنوکر چیمپئن شپ کے دوسرے راؤنڈ میں شمالی آئرلینڈ سے تعلق رکھنے والے مارک ایلن کا مقابلہ آسٹریلیا کے اولی لائن سے ہو رہا ہے۔ فٹ بال پریمیئر لیگ میں آج ہونے والے میچز میں برائٹن کا مقابلہ لیورپول اور لیسٹر کا سامنا برنلے سے ہوگا، جبکہ واٹفورڈ ٹاٹنہم سے اور آرسنل مینچسٹر یونائیٹڈ کے مد مقابل آئے گا۔
کھیلوں کی خبریں آپ نازیہ گلزار سے سن رہے تھے۔ ہماری ویب سائٹ بی بی سی ڈاٹ کام پر ایک خبر بہت پڑھی جا رہی ہے اور یہ ہے کہ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ 40 برس کی عمر سے پہلے ہی مردوں کے بالوں کا گر جانا اور سفید ہو جانا دراصل کسی بھی دوسرے عمر سے زیادہ ممکنہ دل کے عارضے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچتا ہے۔ اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبید ملک۔
امریکی اعلی حکام کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ مقبوضہ بیت المقدس کو اگلے ہفتے اسرائیل کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کرنے والے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے برطرف کردہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مائیکل فلن نے ایف بی آئی سے جھوٹ بولنے کا اعتراف کیا ہے۔ شام کے سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے دمشق کے مضافات میں واقع عسکری تنصیبات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے کوئٹہ میں جلسے کے دوران اپنی نااہلی کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں ان لوگوں نے نااہل قرار دیا جو ہمیشہ عامروں کو حلف دیتے آئے ہیں۔ امریکہ میں حال ہی میں ٹیکس کے حوالے سے منظور ہونے والے بل پر حزب اختلاف کی جماعت ڈیموکریٹس نے اس بل پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق مشیر مائیکل فلن نے ایف بی آئی سے جھوٹ بولنے کا اعتراف کیا ہے۔ مسٹر فلن وائٹ ہاؤس ایڈمنسٹریشن کے پہلے اعلیٰ عہدیدار ہیں جن پر روسی حکومت کی 2016 انتخابات میں مداخلت کے حوالے سے کی جانے والی تحقیقات میں فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ تاہم وائٹ ہاؤس نے دیے گئے بیان میں کہا ہے کہ ایسا کرنے سے وائٹ ہاؤس کی ساکھ متاثر نہیں ہوتی۔ اس بارے میں مزید تفصیل جانیے تہمینہ قریشی سے، بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کی اس رپورٹ میں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے برطرف کردہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مائیکل فلن نے ایف بی آئی سے جھوٹ بولنے کا اعتراف کر لیا ہے۔ کل شام کو مائیکل فلن واشنگٹن ڈی سی میں واقع وفاقی عدالت میں پیش ہوئے، جہاں ان پر ایف بی آئی کی جانب سے روسی حکومت سے روابط کے بارے میں غلط بیانی کی فرد جرم عائد کی گئی۔ صدر ٹرمپ کے سابق مشیر نے عدالت میں جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دانستہ طور پر روسی سفیر سے روابط کے بارے میں ایف بی آئی سے جھوٹ بولا تھا۔ تاہم مائیکل فلن نے اعتراف جرم کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ امریکی حکام کی جانب سے 2016 کے انتخابات میں روسی حکومت کی مداخلت کے حوالے سے ہونے والی تحقیقات میں حکام کی مدد بھی کریں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ مائیکل فلن کے پاس تفتیش کرنے والوں کے لیے کچھ قیمتی معلومات ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے تحقیقاتی رپورٹر جیمز کرمالڈی کے مطابق،
مائیکل فلن نے صرف ایک جرم کا اعتراف کیا، جبکہ ایف بی آئی کے پاس مسٹر فلن کے اپنے عہدے سے منسلک خلاف ورزیوں کی پوری فہرست ہے جن سے مزید فرد جرم عائد ہو سکتی تھی۔ مائیکل فلن کا صرف ایک جرم کا اعتراف کرنا اور ایف بی آئی کا چپ کر کے اسے قبول کر لینا اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مائیکل فلن تحقیق کرنے والوں کو کچھ قیمتی معلومات یا دستاویزات فراہم کریں گے جن سے وائٹ ہاؤس میں اہم لوگوں کو پکڑنا آسان ہو جائے گا۔
سیاسی حلقوں اور میڈیا میں ہونے والی قیاس آرائیوں کے مطابق ایف بی آئی اور امریکی جسٹس ڈپارٹمنٹ کا اگلا نشانہ صدر ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس انتظامیہ نے مائیکل فلن کے اعتراف جرم پر دیے گئے بیان میں کہا کہ ایسا کرنے سے وائٹ ہاؤس کی ساکھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ امریکی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے نائب چیئرمین ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر مارک وارنر ہیں۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تحقیقاتی پینل صدر ٹرمپ کے داماد سے دوبارہ پوچھ گچھ کر سکتا ہے۔
ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور تمام متعلقہ گواہوں سے بات کر رہے ہیں۔ جیریڈ کشنر سمیت کئی ایسے لوگ ہیں جن کو ہم دوبارہ پوچھ گچھ کے لیے بلائیں گے۔
سینیٹر مارک وارنر کے مطابق وائٹ ہاؤس حکام اپنے آپ کو صدر ٹرمپ کے سابق مشیر کے اعتراف جرم سے دور نہیں کر سکتے۔
وائٹ ہاؤس اپنے آپ کو صدر ٹرمپ کے سابق مشیر کے اعتراف جرم سے الگ نہیں رکھ سکتا۔ ہم کافی عرصے سے اس طریقہ کار پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس تحقیق کا مکمل ہونا کتنا ضروری ہے تاکہ عوام سچ جان سکے۔
مائیکل فلن نے جنوری 2017 میں صدر ٹرمپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا عہدہ سنبھالا تھا۔ ایف بی آئی کی جانب سے روسی حکومت سے تعلقات کے بارے میں تفتیش شروع ہونے کے ساتھ 23 دن کے اندر مائیکل فلن کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا پڑا تھا۔
تفصیل آپ تہمینہ قریشی سے سن رہے تھے۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ امریکی ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر پر روس کی طرف سے امریکی انتخابات میں مداخلت کے سلسلے میں ملوث ہونے کا الزام ہے، لیکن اگر ان پر فرد جرم عائد ہو جاتی ہے تو اس کے امریکی صدر ٹرمپ کی صدارت پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ یہی سوال اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے نیو یارک میں موجود سینئر تجزیہ کار احسان احراری سے کیا۔
دیکھیے، جنرل اسپیکولیشن یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے امپیچمنٹ پروسیڈنگ شاید اس کی وجہ سے ایونچولی شروع ہو، مگر میری جہاں تک سمجھ میں بات آتی ہے اس کا وہ پروسیڈنگس، حالانکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت ان پاپولر ہے مگر ان کی ان پاپولرٹی کے باوجود میں نہیں سمجھتا ان کی امپیچمنٹ ہیئرنگ امیڈیٹلی شروع ہوں گی. دیکھیے اس کو امپلیکیٹ کرنا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو امپلیکیٹ کرنا بہت مشکل ہے. فی الحال زیادہ تر چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں کہ فلن نے کیا کہا, کیا کہے گا, کتنا کوآپریشن کرے گا, فیکٹس کیا ہیں. اس سالوں سے صحیح معنوں میں میڈیا کو کچھ صحیح اندازہ نہیں ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں جو لوگ ٹرمپ کے خلاف ہیں وہ امید کر رہے ہیں کہ فلن کی ٹیسٹیمونی بہت ہی کھلی رہی ہو, بہت کھلے الفاظ میں ہو, اور اس میں جو ہے اس کے بعد کافی ثبوت ہو. میں نہیں سمجھتا ٹرمپ کوئی سخت خطرے میں ہے امپیچمنٹ کے. ٹرمپ کی پریزیڈنسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے اس وقت سے, کہ جو ہائی کرائم اور مسڈیمینر جو ان کے الفاظ جو ہیں کانسٹیٹیوشن میں, ان کو پروو کرنا بہت مشکل ہے.
اچھا, گزشتہ روز سابق نیشنل سیکیورٹی کے جو مشیر تھے مائیکل فلن, انہوں نے ایف بی آئی کے سامنے روسی سفیر سے ملاقات کے حوالے سے اعتراف کر لیا ہے اور ان پر اب کوئی مقدمہ نہیں چلے گا. تو کیا وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف اہم شواہد ایف بی آئی کو دے سکتے ہیں, یا اس طرح کی کوئی ڈیل پہ جو ہے وہ طے پائے؟
ہاں, دے سکتے ہیں, بالکل دے سکتے ہیں. پر سوال یہ کہ وہ کس طرح کی شہادت دیں گے. وہ ہی سیڈ کر جس نے انہوں نے یہ کہا, صرف اس کے اوپر جو ہے کوئی ثبوت نہیں ہے. اس کے اوپر اگر کوئی ہارڈ نوز ایویڈینس ہے اس کے پاس کہ ہاں واقعی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یا پریزیڈنٹ الیکٹ اس وقت جو پریزیڈنٹ الیکٹ تھے وہ, انہوں نے کوئی انسٹرکشن دیے ہیں کولوژن کے رشیا سے, اگر اس کا ثبوت اس نے کوئی دیا تو امپیچمنٹ کی ہیئرنگ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے.
یہ تھے امریکہ میں موجود سینئر تجزیہ کار احسان احراری, جن سے میری اب سے تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی. اور اب ذکر پاکستان کا, جہاں سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ عوام کو 2018 کے انتخابات میں یہ حتمی فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس کو اقتدار میں لانے اور اقتدار سے ہٹانے کا اختیار کسی اور کے پاس نہیں بلکہ صرف عوام کے پاس ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے کوئٹہ میں ایک بڑے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کیا, جس کا اہتمام پختونخوا ملی عوامی پارٹی نے خان عبدالصمد خان شہید کی برسی کی مناسبت سے کیا تھا. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
نائلی کے فیصلے کے بعد میاں نواز شریف نے پنجاب کے مختلف شہروں اور خیبر پختونخوا کے علاقے ایبٹ آباد میں بڑے بڑے جلسوں سے خطاب تو کیا, لیکن بلوچستان میں یہ ان کا پہلا خطاب تھا. تاہم جس جلسے سے انہوں نے خطاب کیا اس کا اہتمام ان کی پارٹی نے نہیں بلکہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی نے خان عبدالصمد خان مرحوم کی برسی کی مناسبت سے کیا تھا. جلسے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. میاں نواز شریف نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صمد خان کو خراج عقیدت پیش کیا. ان کا کہنا تھا کہ وہ بھی ان کی طرح نظریے پر سمجھوتا نہیں کریں گے.
وہ اس برے صغیر کے عظیم سپوت تھے اور بڑی قربانیاں ہیں ان کی, اور زندگی میں 24 سال جیلوں میں گزارے 24 سال.
میاں نواز شریف نے اپنی نیالی کے فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان سے انتقام لیا جا رہا ہے.
میرا تو احتساب کرتے ہو, میرا احتساب کے نام پہ نواز شریف سے انتقام لیتے ہو, اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان 4 سالوں میں کرپشن کا کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا.
انہوں نے کہا کہ جب -1 کے لیے کچھ نہیں ملا تو بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے کا بہانہ بنا کر ایک وزیر اعظم کو فارغ کیا گیا. میاں نواز شریف نے کہا کہ عوام نے ان کی بے دخلی کے فیصلے کو مسترد کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ سن 2018 میں عوام نے حتمی فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کے بغیر کوئی بھی کسی منتخب حکومت کو نہ ہٹا سکے.
یہ مائنس پلس کا بڑا کھیل ہو چکا, 70 سال سے یہ مائنس اور پلس ہوتا رہا ہے. اب میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ 2018 میں آپ کو ایک فائنل فیصلہ کرنا ہوگا, اس فیصلے کو پھر کوئی تبدیل نہ کر سکے.
جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزی نے اس الزام کو مسترد کیا کہ میاں نواز شریف نے تصادم کا راستہ اختیار کیا ہے. اس جلسے سے وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری نے بھی خطاب کیا. کوئٹہ میں سابق وزیر اعظم کی آمد کے حوالے سے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور پاکستان سے اب رخ کرتے ہیں انڈیا کا, جہاں حکومت کی جانب سے جاری کردہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں ہر 15 منٹ میں ایک بچہ جنسی زیادتی کا شکار ہوتا ہے. یہ اعداد و شمار انڈیا کے نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو نے جاری کیے ہیں. اس ڈیٹا کے مطابق بچوں کے خلاف جرائم کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں حسین عسکری۔
چند ماہ قبل ایک 10 برس کی بچی جس کو ریپ کیا گیا تھا، اس کو ابارشن کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اس واقعے کے میڈیا میں آنے کے بعد سے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے مسئلے پر بحث چھڑی ہوئی ہے۔ اس بچی کے 2 رشتہ داروں کو ریپ کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ انڈیا کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے 2016 میں جرائم کے اعداد و شمار کی رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ کے مطابق بچوں کے خلاف جرائم کی تقریباً 1,07,000 واقعات پیش آئے۔ ان واقعات میں 36,000 واقعات بچوں کے ساتھ جنسی جرائم سے متعلق ہیں۔ بی بی سی کی نامہ نگار گیتا پانڈے کے مطابق دنیا بھر میں بچوں کے خلاف جنسی زیادتی سمیت سب سے زیادہ جرائم انڈیا میں ہوتے ہیں۔ انڈیا میں خواتین اور بچوں کی فلاح و بہبود کی وزارت کی 2007 کی رپورٹ کے مطابق سروے میں حصہ لینے والے 53% بچوں کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے۔
تو بچوں کے جنسی استحصال روکنے کے لیے انڈین حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ یہی سوال میں نے ہمارے ساتھی سہیل حلیم سے پوچھا۔
دیکھیے مظفر، جو رپورٹ جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں وہ کوئی حیران کرنے والی کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، کہ ایسا نہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر بچوں کے جنسی استحصال کی خبر پہلی مرتبہ آئی ہو۔ یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں جو ہر سال جاری کی جاتی ہیں، اور حالات پہلے سے ہی بہت خراب ہیں، اور حکومت بچوں کا جنسی استحصال روکنے کے لیے ایک نیا قانون بنا چکی ہے، اور اسی طرح بچوں کے ساتھ یا لڑکیوں کے ساتھ ریپ کے کیسز روکنے کے لیے بھی زیادہ سخت قانون بنایا گیا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد کوئی نئے اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ سوشل میڈیا پر، اخبارات میں، ذرائع ابلاغ میں ایک مرتبہ یہ خبر پھر سرخیوں میں آ گئی ہے، اس پر بحث ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے اور اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔
اچھا، اس رپورٹ کے شائع ہونے کے بعد ملک میں کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟
دیکھیے عام طور پر ایسا تو میں نہیں کہوں گا کہ کوئی بہت بڑی بحث چل رہی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر اکثر جب اس طرح کی رپورٹیں آتی ہیں تو ایک طرح کی تھوڑی ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ عام طور پر یہ بھول جاتے ہیں کہ جو باتیں اس رپورٹ میں کہی گئی ہیں وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہونی ہو یا پہلی مرتبہ ہو رہی ہو۔ یہی تقریباً اسی طرح کی رپورٹ پچھلے سال آئی تھی یا اس سے پہلے بھی آئی تھی، تو یہ ایک تسلسل ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ انڈیا میں بچوں کا جنسی استحصال بہت ہے، اور یہ بات بھی سب جانتے ہیں کہ بچوں کا جنسی استحصال اکثر ان کے گھروں میں ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں ہوتا ہے کہ جن پر ان کے والدین ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو سب لوگ جانتے ہیں، جب یہ رپورٹ آتی ہے تو اس پر بحث ہوتی ہے، کچھ دنوں کے بعد معاملات پھر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔
اجے سہیل، آپ نے سوشل میڈیا کا بھی ذکر کیا، ویسے اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد میڈیا اسے کس طرح کور کر رہا ہے؟
میڈیا میں تو آپ کو معلوم ہے کہ 2-3 دن خبریں رہتی ہیں۔ یہ 2 دن پہلے رپورٹ شائع کی گئی تھی، چونکہ یہ کافی تفصیلی ہوتی ہے تو اس کی مکمل تفصیل پڑھنے میں لوگوں کو وقت لگتا ہے اور اس کا پھر انالیسس کرتے ہیں۔ تو اس میں صرف ایسا نہیں ہے کہ بچوں کے جنسی استحصال کے بارے میں یہ خبر ہو، یہ ڈاوری ڈیتھ یعنی جہیز کے لین دین کے بارے میں، جو جہیز کے لین دین پر جو قتل ہوتے ہیں اس کی تفصیل بھی اس رپورٹ میں ہوتی ہے، ریپس کی ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا میں ریپ کی صورتحال بہت خراب ہے، تو اس میں بہت سارے الگ الگ کیٹیگریز میں یا زمروں کے بارے میں تفصیلات ہوتی ہیں، مرڈرز کی ہیں، اس طرح کی تفصیل بھی ہوتی ہے کہ چوریاں کتنی ہوئیں، ان میں سے یہ جرم کتنے حل ہوئے، کتنے لوگوں کو سزا ہوئی۔ تو اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں جن پر میڈیا میں کچھ دن بات چیت ہوتی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی دوسری بڑی خبر آ جائے گی تو میڈیا کی توجہ اس طرف ہٹ جاتی ہے۔
یہ تھے دلی سے ہمارے ساتھ ہی سہیل حلیم، اور آئیے اب سنتے ہیں ہفتے وار ریڈیو کالم دوسرا پہلو شکیل اختر کے ساتھ۔
بہار کے مغربی چمپارن علاقے میں گزشتہ دنوں ایک 9 عمر لڑکے اور لڑکی کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ 17 برس کے مکیش کمار اور نور جہاں خاتون کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو پسند کرنے میں مذہب کی حد بندیوں کا خیال نہیں کیا تھا۔ پولیس کی اطلاعات کے مطابق لڑکی کے رشتہ داروں نے دونوں کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ اس ہفتے کے اوائل میں کیرلا کی ایک 25 برس کی لڑکی ہدیہ کا معاملہ اخبارات کی شہ سرخیوں میں رہا۔ ہدیہ کو سپریم کورٹ نے اپنے روبرو پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ ان کا اصل نام اکھیلا ہے اور ان کا تعلق ایک ہندو فیملی سے ہے۔ انہوں نے ایک مسلم لڑکے سے شادی کر لی اور اسلام مذہب قبول کر لیا۔ ہدیہ کے والدین اور بعض ہندو تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی شادیاں ہندو لڑکیوں کو مسلم بنانے کے لیے ایک منظم سازش کے تحت کی جا رہی ہیں اور وہ اسے لو جہاد کا نام دیتی ہیں۔ ہدیہ کی شادی پر اتنا ہنگامہ ہوا کہ کیرلا ہائی کورٹ نے ان کی شادی کو رد کر دیا۔ ہدیہ اس کے شوہر عدالت کو یہ بتاتے رہے کہ انہوں نے کسی دباؤ کے بغیر اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن عدالت نے ان کی ایک نہ سنی۔ فی الحال سپریم کورٹ کے حکم کے تحت ملک کا انسداد دہشت گردی ادارہ این آئی اے اس پہلو کی تحقیق کر رہا ہے کہ ہدیہ کا معاملہ کہیں لو جہاد تو نہیں۔ ابھی تک این آئی اے کو ایسا کوئی سراغ نہیں ملا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ شادی کے نام پر ہندو لڑکیوں کو مسلمان بنانے کی کوئی منظم سازش چل رہی ہے۔ انڈیا ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر مذہب کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے چلے آئے ہیں۔ ہندوستانی معاشرہ بنیادی طور پر ایک روایتی اور مذہبی معاشرہ ہے اور لوگ عموماً اپنی اپنی مذہبی روایات پر عمل پیرا رہے ہیں، لیکن سوا عرب کے ملک میں لاکھوں ایسے لڑکی لڑکیاں بھی ہیں جن کی انفرادی پسند اپنے مذہب سے باہر نکل جاتی ہے۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ لوگوں کی پسند ناپسند کا تعلق انسان سے ہوتا ہے، اس کے مذہب سے نہیں۔ نفرتوں کے اس دور میں انٹر فیتھ یعنی دو الگ الگ مذاہب کے لڑکے لڑکیوں کے رشتے اور شادیاں ایک خطرناک سماجی مسئلہ بن چکی ہیں۔ انتہا پسند مذہبی تنظیمیں اور افراد اس طرح کے رشتوں کی شدت سے مخالفت کر رہی ہیں۔ بیشتر معاملات میں تشدد کا سہارا لیا جاتا ہے، اکثر اس کی شکار لڑکیاں ہوتی ہیں۔ ان معاملات میں ریاست کا کردار بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ والدین اور مذہبی تنظیمیں انٹر فیتھ تعلقات کی حوصلہ شکنی کرتی رہی ہیں۔ ان کے نقطۂ نظر سے شاید یہ کچھ حد تک صحیح بھی لگے، لیکن کسی جمہوری نظام میں ہر بالغ شخص کو اپنی پسند اور انتخاب کا قطعی حق حاصل ہے۔ انڈیا میں لاکھوں ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی اپنے مذہب سے الگ لوگوں کو اپنی زندگی کا ساتھی منتخب کرتے رہے ہیں۔ کبھی کبھی کسی مقام پر کچھ چھوٹی موٹی وقتی کشیدگی ہو جاتی تھی، لیکن عموماً اس طرح کے رشتوں کو قبولیت حاصل رہی ہے، لیکن کچھ عرصے سے ایسے رشتے مشکلوں سے گزر رہے ہیں۔ ہدیہ کا معاملہ اس بدلتے ہوئے پس منظر کا عکاس ہے۔ انڈیا جیسے ملک میں حکومت کو ان رشتوں کی تحقیقات کرنے کے بجائے انہیں تحفظ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ معاملہ صرف شادی اور رشتے کا نہیں ہے، یہ فرد کی آزادی اور اپنی زندگی کا ساتھی چننے کی آزادی کا سوال ہے، جس کی ملک کے آئین نے ہر شہری کو ضمانت دی ہے۔ بہتر ہوگا کہ حکومت اپنا ساتھی منتخب کرنے کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے ایسے ضابطے وضع کرے جن کے تحت حکومتی ادارے، والدین، کوئی تنظیم یا کوئی فرد کسی بالغ کی ذاتی پسند کے عمل میں حائل نہ ہو سکے اور اسے محض دو شہریوں کی شخصی آزادی سے ہی تعبیر کیا جائے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اب وقت ہوا ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا، نصرت جہاں کے ساتھ۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ، بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
آجا میں ہواؤں پہ بٹھا کے لے چلوں،
ذرا امیجن کریں، آسٹریا کی حسین برفیلی پہاڑیاں، اوپر نیلا آسمان اور اس کے درمیان ایک فروزن جھیل، اور اگر اس جھیل پر کوئی آپ کی خوبصورت پینٹنگ بنائے اور اوپر سے ایک رومانٹک سانگ، تو کیسا محسوس ہوگا آپ کو؟ ہے نا دل کو چھو لینے والا منظر۔ سوال کا جواب تو کترینہ کیف کے پاس ہوگا، کیونکہ آسٹریا کی اس برفیلی جھیل پر سلمان خان نے انہی کی پینٹنگ بنائی ہے۔ لگتا ہے بھائی پر کترینہ کا ہینگ اوور سر چڑھ کر بول رہا ہے۔
ہینگ اوور تیری یادوں کا، ہینگ اوور تیری باتوں کا۔
میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
سواگ سے کریں گے سب کا سواگت،
آج بالی ووڈ میں سنیے گا، اجے دیوگن کو کس بات کا خط ہے؟ ریچا چڈا موگیمبو سے کیوں ڈرتی ہیں؟
موگیمبو خوش ہوا۔
اور جوہی چاولہ نکل آئی ہے پدماوتی یعنی دیپیکا کی حمایت میں۔ پچھلی بار دھوم مچانے والے فکرے اگلے ہفتے واپس آ رہے ہیں فکرے ریٹرن کے ساتھ۔ فکروں کی اس بھیڑ میں ریچا چڈا بھی شامل ہیں، جنہیں موگیمبو یعنی امریش پوری سے ڈر لگتا ہے۔
بچپن میں میری فیوریٹ فلم تھی مسٹر انڈیا، تو اس میں موگیمبو خوش ہوا، تو مجھے عجیب سا کیریکٹر لگتا تھا، گولڈن بال والا ولن۔ امریش پوری کو دیکھ کے جب میں نے دوسری فلموں میں دیکھا، پردیس میں یا ڈی ڈی ایل جے میں، تو میں ان کو دیکھ کے ڈر جاتی تھی کہ یہ موگیمبو ہی ہے۔ بٹ آئی تھنک تب بچی تھی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ کیوں مجھ سے لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ آپ ریئل لائف میں بولی پنجابن ہیں کیا۔
گھومر 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 گھوم
बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आग में कूदकर जान दी थी, लेकिन बेचारी फिल्मी पद्मावती यानी दीपिका पादुकोण की तो मुफ्त में ही जान के लाले पड़ गए हैं। करणी सेना ने उन्हें मारने की धमकी जो दे रखी है। ऐसे में जूही चावला उन फिल्मी हस्तियों में से एक है जो दीपिका की हिमायत में बोली है।
उसी हीरोइन को आप दूसरी फिल्मों में आप देखते हैं, आप पीछे उनके पागल हो जाते हैं, आप उन्हें आप उनके पोस्टर चिपका रहे हैं, आप उन्हें इतना प्यार दे रहे हैं, इतनी फैन फॉलोइंग है उनकी, और उनको ऐसा थ्रेट करना ये सही मुझे नहीं लगा।
अजय देवगन और काजोल बॉलीवुड के पावर कपल्स में से एक हैं। स्क्रीन पर चाहे दोनों की जोड़ी ज्यादा हिट ना रही हो, लेकिन असल जिंदगी में वो एक कामयाब जोड़ा है। काजोल जी, अजय के बारे में क्या कुछ ऐसा है जिससे आपको चिढ़ होती हो?
बहुत बहुत ज्यादा अपनी साफ सफाई, मतलब OCD है उनको, तो हाथ कॉन्स्टेंटली धोते रहते हैं और बोलते भी रहते हैं कि नहीं ये करना चाहिए वो करना चाहिए। ही इज़ वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट। सचमुच बहुत अच्छी तरह से खाना पकाते हैं और हाँ, हाथ धो के ही बनाते हैं।
यू तेरा मुस्कुराना और आके चले जाना।
फिल्म जन्नत 2 से डेब्यू करने वाली ईशा गुप्ता बॉलीवुड में ज्यादा पुरानी नहीं है। उन्होंने अभी तक महज 10 से 11 हिंदी फिल्मों में काम किया है।
तेरा दीदार हुआ पहला, सा प्यार हुआ पहली ही बार हुआ इस दिल को।
ईशा बोल्ड है, बिंदास है और जो जी में आता है वही करती हैं।
बहुत खुश हूँ कि वैसा बहुत मॉडेस्ट बैकग्राउंड मेरा रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं होता, अगर मुझे आई थिंक सब प्रिविलेजेस मिल रही होती कि कोई जूता पहना रहा है, कोई कपड़े पहना रहा है, तो मैं आज ऐसी नहीं होती कि बोल्ड की फेस द वर्ल्ड।
तुझे सोचता हूँ मैं शाम सुबह, इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, तेरे ही ख्यालों में डूबा रहा, इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या।
मॉडलिंग से एक्टिंग और इससे पहले मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली ईशा गुप्ता आज फिल्मों और एक्टिंग से ज्यादा सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस के लिए मशहूर हैं, और वो भी अपनी पिक्चर्स के लिए।
अगर मुझे सही लगता है तो मैं करूँगी, मैं किसी को हर्ट करने के लिए कुछ नहीं कर रही। ये पिक्चर्स मैंने अपनी डाली है, मैंने किसी की मॉर्फ पिक्चर्स नहीं डाली है नेकेड को, किसी और को इशू हो, आपको इशू हो रहा है जैसे मैंने बोला अनफॉलो कर दो यार।
सोशल मीडिया पर बिकनी में आपकी तस्वीर के बारे में कुछ लोगों की राय के बारे में आप क्या कहेंगी?
पता नहीं लोग क्यों बोलते लिबरेटिंग था, बिकॉज मैं जब बचपन में भी, मेरे फादर मुझे बीच पे लेके जाते थे जब मैं 2 साल की थी, तब भी मेरी बिकिनी पिक्चर्स है, अभी भी वही पिक्चर्स है यार। अगर मैं अपने फादर के सामने बिकिनी पहन के बीच पे फ्रेंड्स के साथ पिक्चर्स खींचता, तो आई डोंट नो लिबरेटिंग आई वुड से, इट्स जस्ट दे वर ब्यूटीफुल इमेज। जैसे हर कॉन्सेप्ट शूट अप करते हो और आप पिक्चर्स डाल देते हो, वही हमने किया। इट्स जस्ट लिबरेटिंग कि मैं लोगों को जवाब दे पाई वापस, आई थिंक वो लिबरेटिंग था कि आई कुड टेल देम कि आप शट अप, वो लिबरेटिंग ज्यादा था कि उतनी मुझ में सेंस है कि क्या बोलना है, क्या बोल, किसे कैसे जवाब देना है। एंड एक प्लेटफॉर्म जो आप लोगों के थ्रू हमें मिला है, एंड लिबरेटिंग वो था कि मीडिया का सपोर्ट था अनएक्सपेक्टेडली, नॉट कि मुझे लगा मीडिया सपोर्ट नहीं करेगा, अनएक्सपेक्टेडली बिकॉज मुझे पता नहीं था इतना बड़ा हवा बन जाएगा कि मुझे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी।
तू है अब जो बाहों में करार है, रब का शुक्राना, सांसों में है नशा खुमार है, रब का शुक्राना।
बहरहाल मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीतने के बाद ईशा को फिल्मों से ऑफर आए और उन्होंने भट्ट कैंप के साथ अपने फिल्मी सफर का आगाज किया। जन्नत 2 का रिस्पांस अच्छा रहा, इसके बाद चक्रव्यूह और फिर 2014 में हमशक्ल आई। ये फिल्म पूरी तरह फ्लॉप रही।
मुझे अपनी बना ले कॉल ट्यून सोनी है, एवरी टाइम आई सी यू आई एम ओवर द मून सोनी है, तुझे चाहूं समर विंटर मानसून सोनी है।
लेकिन राजस्त्री उनकी कामयाब फिल्मों में से एक है। ईशा गुप्ता को अभी तक अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका नहीं मिल सका और कुछ लोगों ने उनकी पहली फिल्म देखने के बाद उन्हें एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने का मशवरा भी दिया था। तो आपको क्या लगता है, आप कितनी कॉम्पिटेटिव हैं?
कॉम्पिटेटिव बहुत हूं, बिकॉज आई हैव बीन एन एथलीट ऑल माई लाइफ। आई हैव एवरी टाइम स्कूल क्लास में होता था टॉप थ्री, आई हैव बीन दैट। जब मैं पढ़ाई भी करने गई थी मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, तो उस हिसाब से आई एम वेरी कॉम्पिटेटिव।
तेरा रूप सुने राम मुसलसल खल रहा है मुझको, अब ये सेरा बता अब जाए तो जाए कहाँ।
ईशा गुप्ता ने अक्षय कुमार की फिल्म रुस्तम में भी काम किया। फिल्म तो सुपरहिट रही लेकिन फिल्म में उनका खास रोल नहीं था। साजिद खान की फिल्म हमशक्ल में सितारों की भीड़ के साथ ईशा का किरदार कहीं गुम होता दिखाई दिया। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि आप एक सिक्योर एक्टर हैं?
इन विच वे सिक्योर? सिक्योर एज अ पर्सन, सिक्योर एज एन एक्टर? नो, आई स्टिल थिंक कि मुझे अभी बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में, तो आई डोंट थिंक आई एम सिक्योर राइट नाउ।
में कहीं बाकी रहना, मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना।
ईशा गुप्ता की हालिया फिल्म बादशाह अजय देवगन और एलियाना डिक्रूज के साथ रही और एक बार फिर वो इमरान हाशमी के साथ नजर आई। फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया और खास तौर पर इमरान और ईशा पर फिल्माया गया रिमिक्स हिट रहा।
कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है? जो बोलो तो जानो, गुरु तुमको मानो, चलो ये भी वादा।
ईशा गुप्ता ने अभी तक जितनी फिल्मों में काम किया है उनमें दूसरे बड़े सितारों की चमक में उनकी अदाकारी सामने नहीं आ सकी, तो आगे क्या इरादे हैं?
मेरा एक इंडो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट विच आर स्टार्टिंग इन अक्टूबर, देन द बॉलीवुड द इंडियन फिल्म बॉलीवुड आई एम सेइंग द इंडियन फिल्म दैट आई एम स्टार्टिंग दैट स्टार्टिंग इन दिसंबर। इंडिया में आधी इंडिया में शूट हो रही है वो, तो हमारी शूटिंग पहले इंडिया में ही स्टार्ट है अक्टूबर में, दूसरी पे इंडिया में ही शूट है, बट दिस इंडो इंटरनेशनल इज इंडिया में पहले शूट शुरू हो रही है एंड देन अमेरिका में 10 दिन है। मुश्किल
जिस तरह सिला मिले तू मिला, जिस तरह दुआ मिले बाखुदा।
ये ना कहानी है अंग्रेजी राज के उस वक्त की जब सब लोग उनके खिलाफ एकजुट हो रहे थे सिवाय एक शख्स के, क्योंकि उसको लगता था कि अंग्रेज बुरे नहीं है। उसका नाम था मंगा।
चलते चलते इस हफ्ते की फिल्म का जिक्र कर लें। इस हफ्ते कपिल शर्मा फिरंगी लेकर आए हैं। हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णव बैनर्जी फिल्म पर बात करेंगे। जी अर्णव,
फिरंगी फिल्म जो है वो बहुत कुछ लगान से प्रेरित है, बहुत वजह थी लगान के हिट होने की, लेकिन मुझे लगता है वहाँ उसमें ऐसी कुछ बातें थी जिसकी वजह से लगान का हिट होना जाहिर था। कहीं ना कहीं ये दिखाया जाए कि ब्रिटिश लोग अच्छे नहीं हैं और हम लोग बहुत अच्छे हैं, सीधे हैं, हमें उल्लू बना दिया जाता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट अगर कहानी में हो तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है फिल्म हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिल्म, मैं कन्फेस करूँगा कि मैं सोच नहीं रहा था कि इसकी प्रोडक्शन वैल्यूज़ इतनी अच्छी होंगी। काफ़ी हद तक फिल्म अच्छी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कपिल शर्मा को कॉमेडी ही करनी चाहिए। कपिल शर्मा के पास कम्फर्ट लेवल है कैमरे के सामने, लेकिन एक्टर नहीं है शायद वो।
सच धज बन ठन चले किधर, बदली हुई है कैसे आज ये नजर।
तो ये थी इस हफ्ते की गपशप। अगले हफ्ते फिर आऊंगी मजेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत और रखे अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
बॉलीवुड राउंडअप आप नुसरत जहां के साथ सुन रहे थे। हमारी वेबसाइट bbc.com पर एक खबर है, आपको मुख्तसर में बताते चलूं कि इंडिया में कानून के मुसवदे पर गौर किया जा रहा है जिसके तहत 3 बार तलाक कहकर तलाक देने वालों को 3 साल कैद की सज़ा दी जा सकेगी। रवायती तौर पर मुसलमान मर्द 3 बार तलाक कहकर या ईमेल के ज़रिए या SMS के ज़रिए पैगाम भिजवा कर बीवी को तलाक दे सकता है। اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbc2.com پر آ کے پڑھ سکتے ہیں. سیربین اس کے ساتھ ہی اپنے اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے خالد کرامت اور پروڈیوسر تھے رفاقت علی. لندن میں پروڈیوسر مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے جے میگانی اور اسلام آباد سے یہی کام عامر صدیق کر رہے تھے ہمارے لیے. غزنفر حیدر کو تمام ساتھیوں سے اجازت دیں. اہم عالمی خبروں کا خلاصہ عبید ملک کے ساتھ.
امریکی اعلی حکام کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ یروشلم کو اگلے ہفتے اسرائیل کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کرنے والے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے برطرف کردہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مائیکل فلن نے ایف بی آئی سے جھوٹ بولنے کا اعتراف کیا ہے. شام کے سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے دمشق کے مضافات میں واقع عسکری تنصیبات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے. سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے کوئٹہ میں جلسے کے دوران اپنی نااہلی کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ان لوگوں نے نااہل قرار دیا جو ہمیشہ عامروں کو حلف دیتے رہے ہیں. امریکہ میں حال ہی میں ٹیکس کے حوالے سے منظور ہونے والے بل میں حزب اختلاف کی جماعت ڈیموکریٹس نے اس بل کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور اسے غیر منصفانہ قرار دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.